الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. حمد و ثناء ہر قسم کی کبریائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے، کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام زبردستوں کا زبردست ہے. دنیا کی حاکمیت بھی اللہ کا حق ہے، اور قیامت کے دن بھی مالک و مختار اور حاکم اللہ کی ذات ہوگی. لا لہ الخلق والامر، خلق بھی اللہ کے لیے ہے اور امر بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی خالق بھی وہ ہے، اور کیونکہ ہم سب اس کی مخلوق ہیں لہذا ہم پر حکم بھی اسی کا چلے گا. والامر یومئذ للہ، قیامت کے دن بھی امر اللہ کے پاس ہوگا. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اپنی انگلیوں پر اچھالے گا، اور ساتھ ساتھ یہ فرمائے گا، این ملوک الارض، کہ زمین کے بادشاہ کہاں گئے، این الجبارون، این المتکبرون، کہ سرکش اور تکبر کرنے والے کہاں گئے. آج ساری ہمتیں ختم ہو چکی، ایک اللہ کی حاکمیت ہے، اسی کا امر ہے، اسی کے امر پر اپنے آپ کو جھکا دیں. یہ دنیا اور آخرت بڑی سعادت اور اللہ کے فضل و کرم کی زیر سایہ گزریں گے. لہذا مطلق بادشاہت اور حاکمیت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور یہ توحید کا ایک بڑا گہرا باب ہے، بڑا اہم باب ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے. لہذا اقتدار دینا اسی کا کام ہے، اور دے کر چھین لینا اسی کا کام ہے. دنیا داروں کے اقتدار میں کوئی فباد نہیں، کوئی استقرار نہیں. رات کو اقتدار کے نشے میں سونے والے صبح اٹھتے ہیں اقتدار سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں. یہ ایک جائے عبرت ہے ہم سب کے لیے، کہ دنیا ایک عارضی ہے، دنیا کے عہدے عارضی ہیں، دنیا کی چودراہٹیں عارضی ہیں. دوام و استقرار جو ہے وہ عمل صالح کے لیے ہے اور عقیدہ طیبہ کے لیے ہے. ان دنوں قوم نے یہ خبر سنی کہ ملک کے وزیر اعظم کو معزول کر دیا گیا. اس میں ہمارے لیے خوشی کا پہلو یہ ہے کہ عورت کے اقتدار کی جو نحوستیں ہوتی ہیں، ان نحوستوں سے، ان شرور سے، ان فتنوں سے اللہ نے ہمیں نجات دے دی اور رہائی دے دی. ان نحوستوں کا تسلط تھا، قبضہ تھا پوری قوم پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لن یفلح قوم ملوا امرهم امرأة، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی کسی بھی شعبے میں جو قوم کسی عورت کو اپنا سربراہ چن لے، کیونکہ یہ بے غیرتی کی انتہا ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو
عورتوں پر قوام بنایا، لیکن یہ مرد کسی عورت کو چن لے تو حیف ہے ان کی مردانگی پر اور ان چننے والوں پر. وہ نحوستوں کا ایک سلسلہ اور تسلط جو ہم پر قائم تھا، اللہ نے اسے ہمیں نجات دے دی. ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جس وقت تین کام ہو جائیں، بادشاہ ظلم کرنے لگے اور تمہارے امور کی بات دوڑ تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں چلی جائے، اور مالدار بخیل بن جائے اپنے سرمایہ روک لیں، جب یہ تین کام ہونے لگے تو فرمایا کہ بدر الارض خیر من بحرها، پھر زمین کی پشت پر چلنے سے بہتر یہ ہے کہ زمین کے اندر دفن ہو جائے. باہر کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ایک عظیم تاریکی اور نحوست سے ہمیں نجات دی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو منزل ہے وہ شریعت کی حاکمیت اور دین کے قیام کی ہے، جو کم از کم اس سیاسی بساط سے ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہدایت دے اور اللہ توفیق دے دے. اصل جو منزل ہے وہ توحید کی حاکمیت کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی علمبرداری کی، جس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، اور شریعت کی رہنمائیاں اور ہدایتیں حاصل کرتے ہوئے اپنا کردار پیش کرنا چاہیے. یہ بھی ایک عظیم بشارت ہے قوم کے لیے کہ اللہ نے اس قوم کو ایک عورت کی نحوست سے بچا لیا، لیکن اصل ہدف جو ہے وہ قیام دین کا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں اس نتیجے تک پہنچ چکا ہوں بڑی بصیرت کے ساتھ، مجھے اس میں کوئی تحمل نہیں، اور یہ بات میں دنیا کے کسی بھی سٹیج پر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اگر کہیں دین توحید اور پیغمبر اسلام کی سنت کی حاکمیت قائم ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہی جماعت کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور وہ جماعت اہل حدیث. یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو بھیجتا تو معاشرے کے چنے ہوئے انسان کو نبی بناتا، جو عقیدے کے لحاظ سے پاکیزہ، اعمال کے لحاظ سے پاکیزہ، اخلاق کے لحاظ سے پاکیزہ. اس میں حکمت یہ ہے کہ اقامت دین کا کام ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ نہیں کہ جو دین کا نام لے، اسلام کا نام لے، تو وہ دین لے بھی آئے گا، قائم کر بھی دے گا، یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے شریعت کے مراحل ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑے شرائط ہیں، بڑا کڑا امتحان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد البلایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اس کائنات میں سب سے سخت تکلیفیں، صدمے اور مشقتیں انبیاء پر ٹوٹتی. اللہ تعالیٰ انہیں آزمائشوں کی بھٹی میں خوب جلاتا ہے، اور انبیاء کرام کندن بن کے باہر نکلتے ہیں. اتنے یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں. اس میں حکمت یہی ہے کہ اقامت دین کا کام ہر ایک کا کام نہیں، اس کے لیے نبیوں جیسا اخلاق، نبیوں جیسا عقیدہ، انبیاء جیسی تربیت، انبیاء جیسا عمل، ان کا اسوہ حسنہ اور ان کا منہج درکار. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، کہ جو لوگ قرآن و حدیث کو تھامنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، یہ حقیقت میں مصلحین ہیں، جن کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے. مصلح کون ہوتا ہے؟ مصلحین کسے کہتے ہیں؟ مصلحین مصلح کی جمع ہے. مصلح کا معنی اصلاح کرنے والا. اصلاح کیا ہے؟ اصل اصلاح جو ہے وہ شرک کی بے عقلی سے شروع ہوتی ہے. معاشرے میں اگر شرک ہو، باقی کوئی بیماری نہ ہو، وہ معاشرہ خنزیر سے بھی زیادہ گندا معاشرہ ہے. اصلاح کا عمل اصل جو ہے وہ توحید کی اقامت سے شروع ہوتا ہے، شرک کی بے عقلی سے شروع ہوتی ہے. یہ مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے، شرک کو مٹا کر توحید کو قائم کرنے والے، بدعت کی بے عقلی کر کے اللہ کے پیغمبر کی سنت کے جھنڈے گاڑنے والے، معاشرے کی بیماریوں کو ختم کر کے اصلاح کا نظام نافذ کرنے والے، یہ مصلحین ہیں، جن کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں، ایک قرآن و حدیث کے ساتھ تمسک، دوسرا بالکل سیدھی نمازیں سنت کے مطابق، جن میں کوئی ٹیڑھ بند نہ ہو، مردی کی نماز نہ ہو، بلکہ پیغمبر اسلام کی سنت کی نماز ہو. فرمایا کہ یہ دو عمل جس شخص میں ہوں گے، جس معاشرے میں ہوں گے، جس قوم میں ہوں گے، حقیقت میں وہ مصلحین کا کردار ادا کر سکتے. اللہ رب العزت نے یہاں بڑی صراحت کے ساتھ ہمیں یہ بتا دیا
کہ حقیقی مصلح کون ہے، تو اصلاح کرنے میں واقعی کامیاب ہو، جس کے اندر یہ دو خوبیاں ہوں، تمسک بالکتاب و سنت، قرآن و حدیث پر گرفت، اور بالکل سیدھی نماز سنت کے مطابق، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتموني أصلي، کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو بالکل ویسی نماز پڑھو، میری تمہاری نماز میں کوئی فرق نہ ہو. اللہ کے پیغمبر نے ایک شخص کی نماز میں صرف ایک ہی فرق دیکھا تھا، صرف ایک فرق، باقی سارے کام ٹھیک کر رہا تھا، سجدہ بھی تھا، رکوع بھی تھا، اور قیام بھی تھا، قرآن بھی تھی، تکبیر تحریمہ بھی تھی، سلام بھی پھیرا، سارے کام پورے کیے، صرف ایک کمی تھی، ایک فرق تھا. جب اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اب نماز ہے تو دین ہے، صرف ایک فرق تھا، ایک کمی تھی. صحیح بخاری آپ اٹھا کر دیکھیں، جب وہ تین بار نماز پڑھ چکا اور تینوں بار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ جا کر پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی، تو پھر وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہی آتی ہے، آپ مجھے تعلیم دیجئے کہ مجھ میں کیا کمی ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے جب اس کو تعلیم دی اور نماز سکھائی تو جس چیز کی نشاندہی کی تھی وہ یہ تھی کہ تمہاری نماز میں اطمینان نہیں، اعتدال نہیں، رکوع میں جاتے ہو کمر سیدھی ہونے سے پہلے، برابر ہونے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہو، کھڑے ہوتے ہو سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہو، اعتدال کی کمی. اور آج آپ امت کی نمازوں کو دیکھیں تو اکثریت کی نماز ایسی ہے، کوئی اعتدال نہیں، کوئی اطمینان نہیں، بس تیز رفتاری کے ساتھ نماز ہو رہی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام سجدے میں جاتے، رکوع میں جاتے تو ہم تسبیحات کو شمار کرنے کی کوشش کرتے، اللہ کے پیغمبر سجدے میں گرتے تو ہم بھی تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے، تو ہمارے اندازے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدے میں اور ایک رکوع میں 10 کے قریب تسبیح پڑھا کرتے. رکوع سے اٹھے کچھ اذکار ہیں حدیثوں میں موجود ہیں، ایک صحابی نے وہ اذکار پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے دپک رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، اور ہر فرشتے کی خواہش تھی کہ یہ کلمے میں لے کر اللہ کے دربار میں پیش کروں. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کتنے پاکیزہ کلمات ہیں، جن کلمات سے یہ 40 آئیان قوم امت کو معروف رکھے ہوئے اپنی مرضی کی نماز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ نماز نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا تھا کہ تمہاری یہ نماز نہیں ہوگی. تو اقامت صلاۃ یہ ایک امتیاز ہے، امتیازی خوبی ہے کن کی؟ جو اللہ کا دین قائم کرنے والے ہیں، اصلاح کا نظام نافذ کرنے والے ہیں، اگر ان کی نمازیں درست ہوں گی، سیدھی ہوں گی، تو اللہ ان کی جہود میں برکت ڈالے گا اور وہ کامیاب ہوں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ اصلاح کا نظام، جسے آپ اپنے الفاظ میں انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں، یہ میں آج سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ لفظ انقلاب سے مجھے اختلاف، لیکن یہ نظام جو ہے تبدیلی کا اور شریعت کی بالادستی کا، یہ ہر ایک کا کام نہیں، یہ کام ان لوگوں کا ہے جن کے ہاتھوں میں قرآن و حدیث کی مضبوط گرفت ہے، جن کی نمازیں بالکل سیدھی اور سنت کے مطابق ہیں. اور یہ دونوں خوبیاں جماعت اہل حدیث کے پاس، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس لیے عرض نہیں کر رہا کہ میں اہل حدیث ہوں، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعلان قرآن پاک کر رہا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم من یحبونہ، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی ایک یا دو یا چار یا سب اس دین کو چھوڑ دے اور دین سے بغاوت اختیار کر دے، چشمے صدر میں پوری دنیا کافر ہو چکی ہے، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، تمہارے اس عمل سے میری حاکمیت، میری عظمت، میری جلالت اور میری شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے یا ابن آدم لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل، اے ایمان والو، تم سب کے سب، حتیٰ کہ جن بھی انسان بھی، جو لوگ پیدا ہو چکے، مر چکے، وہ زندہ ہو کر آ جائے، جو موجود ہیں وہ بھی ہو، جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے وہ ابھی سے پیدا ہو کر آ جائے، اور سب کے سب مل کر فاسق و فاجر بن جائے، پرلے درجے کے گمراہ بن جائے. فرمایا کہ اس سے میری بادشاہت میں، میری جلالت میں، میری عظمت میں ایک ذرہ کے برابر فرق نہیں آئے گا، کمی نہیں آئے گی. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم سب مرتد ہو جاؤ، سب باغی بن جاؤ، تو فتوف یاد اللہ قوم یحبهم یحبون. اللہ تعالی اس دین کو اس زمین پر دوبارہ قائم کر دے گا. اور قائم کیسے کرے گا؟ وہ کن کہہ کر سارا کام کر سکتا ہے، لیکن آسمانوں پر اس کی حاکمیت قائم مجال ہے. وہاں نافرمانی کا کوئی تصور ہو؟ اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، اتنی تعداد میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالی جب کسی فیصلے کا ارادہ فرماتا ہے، وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں صحیح بخاری میں امام بخاری کی روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ صادر فرمانا چاہتا ہے تو فرشتوں کو آگاہی ہو جاتی ہے کہ اللہ فیصلہ کرنے لگا ہے، کوئی فیصلہ صادر ہونے والا ہے. بس یہ سنتے ہی سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیا اللہ کی حضرت، کیا اللہ کی حیبت قائم ہے، اللہ کا خوف ان پر قائم ہے، اللہ کا روح قائم ہے کہ فیصلہ اللہ فرمانے والا ہے. یہ سنتے ہی ان پر ایسی حیبت تاری ہوتی ہے کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ہوش آتی ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا. قال حق، جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا پر حق ہے، قابل قبول ہے. یہ اللہ کی حیبت کا نشان ہے، اس کی حاکمیت کا نشان ہے. ایسی حاکمیت کوئی زمین پر قائم کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے فرمایا کہ زمین کے لیے میرا نظام یہ ہے کہ زمین پر میری حاکمیت، میری شریعت اور میرا دین قائم کرنا یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن فرمایا کہ اگر سارے انسان مرتد ہو جائیں، اس دین کو چھوڑ دیں، تو اللہ کو بتا دوبارہ اس زمین پر اپنا دین قائم کرنے پر قادر ہے. قائم کیسے کرے گا؟ فرمایا کہ قوم، ایک قوم کے ذریعے ایک جماعت اللہ پیدا کرے گا. اس جماعت کا کیا نشان ہے؟ اس جماعت کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا کہ یحبهم من یحبونه. اس جماعت کو اللہ سے سچی محبت ہوگی اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی. یہ اس جماعت کی خوبی ہے. معنی یہ کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہر ایک کا کام نہیں، اس کے لیے اس دولت کا ہونا ضروری ہے. کون سی دولت کا؟ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار. جن لوگوں میں یہ خوبی ہوگی، جس جماعت میں یہ خوبی ہوگی، وہ جماعت در حقیقت اللہ کا دین قائم کرے گی. یہ نہیں کہ اپنی سیاست کے چکر میں جو بھی جماعت دین کا نام لے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. نہیں، اقامت دین کے لیے تو انبیاء جیسی جماعت پیدا کی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ اسلام انہی کا ہے جن کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو ان سے محبت ہے. اور ہمارے دین میں محبت کی ایک ہی بنیاد، فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر، اعلان کر دیجئے کہ لوگوں، اگر تم اللہ کی محبت کے طالب ہو، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اسے واقعی پانا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سبیل ہے، ایک ہی طریق ہے. اور وہ کیا؟ فتبعونی، مجھ محمد رسول اللہ کی اتباع کرو. معنی یہ کہ اللہ رب العزت کی محبت کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ پیغمبر اسلام کی اتباع کرانا. اور پیغمبر اسلام کی اتباع کی راہ پر کون لوگ چل رہے ہیں، کون لوگ قائم ہیں؟ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے. اس کے علاوہ کوئی جماعت، کوئی شخص اس دعوے میں شریک نہیں ہو سکتا. ہر ایک اپنا اپنا امام ہے، اپنا اپنا ایک ہدف ہے، ایک ٹارگیٹ ہے. وہاں پہنچ کے ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا. راہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی جماعت ہے. کوئی اقامت دین، نشد دین، نشد ثانیہ، اللہ کی توحید کی اقامت، یہ کون لوگ کر سکتے ہیں جن میں یہ نمایاں خوبی ہو کہ وہ اللہ کے محبوب ہو اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں؟ قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے پیغمبر نے رات کو عشاء کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ لگو رضی اللہ غدن رجلا یحب اللہ ورسولہ فیحبہ اللہ ورسولہ. کل میں خیبر کا جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اللہ اس کے رسول کو اس سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خیبر کا قلعہ فتح کرا دے گا، خیبر کا جھنڈا کر اس کو دوں گا. اور صحابہ تو سب محبت کرنے والے ہیں، اس محبت میں سنا ان کی زندگی میں اس محبت کے علاوہ اور کوئی تصور ہی نہیں. لیکن آج اللہ کے پیغمبر کا فرمان ایک لفظ بن کے صادر ہو چکا ہے. اس کا معنی یہ کہ کل جس کو جھنڈا ملے گا وہ واقعی محبت کرنے والا ہے، اللہ کے پیغمبر نے مہر لگا دی. اور سب کی یہ خواہش کہ جھنڈا مجھے ملے. امیر عمر فرماتے ہیں ما احببت الامارت الا یومئذ، مجھے اس رات اس دن امارت کی خواہش پیدا ہوئی کہ جھنڈا مجھے مل جائے. جھنڈا ملنے کا معنی امیر بنا کے بھیجا جائے گا، تو امارت کی خواہش غلط ہے. لیکن اس رات مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ امارت آج مجھے مل جائے. سنا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صف میں نظر دوڑائی، فرمایا کہ اين علی بن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہوا رمض، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ نماز کو نہیں آ سکے. فرمایا کہ ان کو لے کر آؤ. لائے، اللہ کے پیغمبر نے اپنا لحاف ان کی آنکھوں پر لگایا، اللہ نے شفا دے دی اور جھنڈا ان کے ہاتھ دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے خیبر کا قلعہ فتح کرا دیا. ان فتح کی بنیاد کیا بیان کی رسول اللہ سے کہ جس کو جھنڈا دوں گا اسے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ اس کے رسول کو اس سے محبت ہے. اللہ اکبر معنی یہ کہ فتح، کامیابی، غلبہ، دین کی اقامت، اس میں جو مرکزی عامل ہے، مرکزی کردار ہے، وہ محبت کا ہے. کس کی محبت؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت. اور دین اسلام میں محبت کا ثبوت کوئی دعویٰ نہیں، بلکہ محبت کا ثبوت ایک ہی ہے، فتبعونی، میری اتباع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس شخص نے میری سنت سے، میری حدیث سے پیار کیا، محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ. یہ تمام نصوص اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ کام جماعت اہل حدیث کا ہے، اقامت دین کا، اللہ کے دین کے غلبے کا، اللہ کی توحید کو قائم کرنے کا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جماعت جس کا کردار اس کائنات میں حرامل جبتے کا کردار ہے، اپنے منحج سے دور ہوتی جا رہی ہے. یہ شکوہ برقرار. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جماعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ورثہ آج بہت بڑے نالائق قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں، جو اس منحج کی دھجیاں گھیرتے جا رہے ہیں. افراق و انتشار اس جماعت کا وسیلہ بن چکے ہیں، نئی نئی جماعتیں بنانا، نئے نئے گروہ بنانا. اور جس شخص کے دل میں جس چیز کا میلان ہے اسی چیز کا نام لے کے جماعت بنا ڈالتا ہے اور خود امیر بن جاتا ہے. یہ بدعت ہے. جب تک یہ روش موجود ہے، یہ عمل موجود ہے، اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ بدعت ہی انسان کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی. اور یہ بدعت کوئی اجتماعی بدعت، اس میں کوئی جماعت کا کھانا خراب کیا جائے، یہ کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے؟ جو نئی جماعت بنے گی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اصل جماعت العم سے الگ ہوگی اور فرقہ بن گیا. کتنے پیارے اس کے آداب ہو، کتنی نیک اس کی منزل ہو، کتنے اونچے اس کے دعوے ہو، کتنی لمبی اس کی دوڑ ہو، کتنی تیز اس کی سپیڈ ہو، وہ بدعت ہے، فرقہ بن چکا ہے اور اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوگی جب تک اس روش پر قائم. دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، ایک مسئلے پر ایک جماعت بنا لینا کیا اس کا ثبوت ہے؟ تمہاری کامیابی منہج صحابہ کی اتباع پر ہے. بتاؤ کسی صحابی کا نام لو، ایک مسئلے پر کہ یہ دعوت و تبلیغ ہے، تبلیغ کے نام پر جماعت، جہاد کے نام پر جماعت، نماز کے نام پر جماعت، ریلیف کے نام پر جماعت، کوئی ثبوت پیش کرو. یہ اجتماعی بدعت ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. تمہارے عمل کیا ہے، تمہاری نمازیں کیا ہیں؟ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا ذکر کیا. فرمایا کہ جماعت ایسی ہوگی، اس کی نمازیں، روزے، قرآن پڑھنا، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنا. پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں، ابو بکر سے، عمر سے، فرمایا کہ تحتہون صلاتکم لصلاتہم وصیامکم لصیامہم. اس جماعت کی نمازیں اگر تم نے دیکھ لی تو اپنی نمازوں کو بھول جاؤ گے، گویا تم نماز پڑھتے ہی نہیں. ان کے روزے اگر تم نے دیکھ لیے تو اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے. ایسی وہ جماعت ہوگی، نمازی، روزے دار، منحج کی پابند. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل ثمود، اگر میں نے اس جماعت کو پا لیا تو ایسے قتل کر دوں گا جیسے قوم ثمود کو میں نے برباد کر دیا. قوم ثمود کا کوئی بچہ نہیں چھوڑا، ان کی کوئی عورت نہیں چھوڑی، کوئی جوان نہیں چھوڑا، کوئی بوڑھا نہیں چھوڑا، پوری قوم کو چر سے مٹا دیا اللہ نے. فرمایا کہ اگر میں نے اس قوم کو پا لیا تو قوم سمود کی طرح کو قتل کر کے رکھ دوں. حالانکہ اوصاف کیا بیان ہو رہے ہیں، ابو بکر جیسی وہ نمازیں پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، جیسے وہ روزے رکھیں گے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے. مانا یہ کہ ہمیشہ ان نیکیوں کا خیال رکھنا کہ بس یہ نیکیاں ہو رہی ہیں لہٰذا بہترین کام ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے. مدد کو دیکھو، پورے دین کی سوچ کو دیکھو. آیت کریمہ کا کیا معنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک عمل کے ساتھ نہیں، دو عمل کے ساتھ نہیں، چند اعمال کے ساتھ نہیں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اب اس قوم کی نمازیں موجود ہیں، روزے موجود ہیں، اور ہے بڑی چوٹی کی. کیا شیخین سے فرما رہے ہیں کہ ان کی نماز روزوں کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، اپنے اعمال کو بھول جاؤ گے، حقیر سمجھو گے. لیکن صاحب ہی فرمایا کہ میں نے اس قوم کو پا لیا تو قوم سمود کی طرح ان کو قتل کر دوں گا. اس قوم کا کیا قصور ہے؟ یہ وہ پہلی قوم ہے جو جماعت سے الگ ہوئی اور نئی جماعت بنائی. باقی بگاڑ بعد میں پیدا ہوئے، لیکن یہ ان کا سب سے پہلا بگاڑ تھا، اسلام کی صفوں میں پیدا ہونے والا پہلا فرقہ. باقی ہمارے ٹھیک تھے، نمازیں روزے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن ولا یکادون حناجرہم، وہ قرآن کے قاری تھے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن اللہ ان کو عذاب یہ دے گا کہ خوب تلاوتیں کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر اوپر رہے گا، سارے دعوے اوپر، دل سے کچھ نہیں ہوگا، دل میں اخلاص نہیں ہوگا. محدثین کہتے ہیں کہ خارجی قوم جو ہے جتنے بھی گمراہ فرقے بنے ہیں ہم نے سب سے کم جھوٹ خارجی قوم میں دیکھا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو کتنا وہ گناہوں سے بچنے والے لوگ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ کے ارتکاب سے انسان فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. خوارج کا یہ عقیدہ تھا کہ گناہ کے ارتکاب سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو کتنی گناہوں سے پرہیز کرنے والے یہ لوگ تھے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس قوم کو پا لیا تو قوم سمود کی طرح قتل کر دوں گا، کیونکہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ جو ان کا گناہ ہے وہ ناقابل ہضم ہے اور ناقابل برداشت. نئی جماعت کیوں بنائی؟ بس یہ مسئلہ خارجیوں کے پاس. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، مسلم احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ الخوارج ہم کلاب النار، خارجی جہنم میں کتے بنا کر داخل کیے جائیں. کہاں گئی نمازیں روزے، کہاں گئی یہ نیکیاں؟ کتے بنا کر داخل کیے جائیں گے. خوارج کا قصور کیا ہے؟ قصور یہی ہے کہ جماعت العم کی موجودگی میں، صحابہ کی جماعت کی موجودگی میں ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا. اللہ کے بندو، اس ظلم کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ حد ہوتی ہے ظلم کی، کہ ایک مسئلے کی بنیاد پر جماعت بنانا اور باقاعدہ اس کا امیر ہو، اس کو حیا ہونی چاہیے. اس اللہ کے پیغمبر کے منہج کے تم وارث نالائق لوگ ہو، امت میں اس طرح کو انتشار پیدا کرتے ہو، تو پھر ان حالات میں اللہ کا دین کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے دعوے موجود ہیں، بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں، بڑے بڑے نام موجود ہیں، لیکن ایک انچ زمین پر اللہ کا دین قائم نہیں. اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں جب توحید پر بھی آپ کی وہ گرفت نہیں رہی جو آپ کا امتیاز ہے، آہستہ آہستہ عقیدہ اور توحید یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے کہ توحید کا پورا فہم ہمیں حاصل نہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحب و فی اللہ والبغض و فی اللہ، محبت اور نفرت یہ اللہ کے لیے ہے، یہ توحید کا اہم ترین گوشہ ہے. تم سمجھتے ہو توحید کا معنی اللہ کو سجدے کرنا، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے دینا، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، تسبیحات ہو رہی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، توحید کے تقاضے پورے ہو گئے؟ نہیں، توحید عبادت بھی ہے، توحید منہج بھی، اور منہج میں اسی سر فہرست الحب و فی اللہ والبغض و فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. دیکھیں یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی نئی جماعت بنی تو وہ فرقہ بن گیا، جماعت العم سے کٹ گیا، اور یہ چیز توحید کے منافی ہے، کیونکہ عقیدہ توحید میں نفرت اور محبت ان دونوں چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب فی اللہ وابغض فی اللہ واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان، جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کی نفرت کرے، اللہ کے لیے خرچ کرے، اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان، اس کی توحید پوری ہو گئی. یہ بھی مسئلہ ہے، توحید ہے. ہماری گرفت اس میں ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے. اگر توحید سے محبت ہے تو اہل توحید میں انتشار کا کیا معنی؟ مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. اگر توحید سے محبت ہے تو موحدین کی صف میں انتشار پیدا کرنا کیا اس کا ثبوت ہے؟ کیا اس کا جواب ہے؟ اس کا معنی توحید سے محبت نہیں. جب موحدین سے محبت نہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہے، ان کی جماعت کے ہوتے ہوئے نئی جماعت بنا رہے ہیں، تو معنی توحید سے محبت نہیں. جب توحید سے محبت نہیں ہے تو جس بنیاد پر جماعت بنا رہے ہو اس سے کیا محبت ہوگی؟ پھر اس کا صاف معنی یہ ہوگا کہ نہ اس منہج سے محبت ہے، نہ توحید سے محبت ہے، بلکہ جماعت سازی کا معنی دینداری نہیں بلکہ ذاتی اقتدار، ذاتی انانیت، ذاتی شہرت، ذاتی چوکراہٹ، یہ مقصود ریاکاری. کیونکہ دین اسلام میں سب سے چوٹی کا مسئلہ توحید باری بیان ہے. ایک شخص یہ کہے کہ مجھے جہاد سے محبت ہے، توحید سے محبت نہ کرے، تو اس کا جہاد سے محبت کرنا فراڈ ہے. کیونکہ جہاد تو توحید کا نوکر، توحید کا خادم ہے. جہاد بنایا اس لیے گیا کہ توحید کو قائم کیا جائے. توحید سے پیار نہ ہو، موحدین سے پیار نہ ہو، ان کی صفوں میں آپ بگاڑ پیدا کریں اور جہاد کے نقطے پر لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں. جب توحید سے محبت نہیں تو جہاد سے کیا محبت ہوگی؟ مانا نہ اس سے محبت، نہ اس سے محبت، بلکہ یہ سارا پلیٹ فارم، یہ سارا عمل ایک فراڈ ہے. ذاتی اقتدار، ذاتی چوکراہٹ اور اپنے آپ کو ابھارنے کا. تو عقیدے سے جو تعلق ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، توحید پر گرفت کمزور ہوتی جا رہی. اس لیے ایسے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں. ایک شخص نے چتلا کر کہا کہ بھائی یہ جہاد کو چندہ دے رہا ہوں لیکن چاری والے کے نام دے رہا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے دے دو. کہاں گئی توحید؟ مقبوضہ کشمیر میں جاتے ہو، بریلوی تنظیم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہو، کہاں گئی توحید؟ دعویٰ یہ کہ وہاں اہل حدیثوں سے پیار ہے، وہاں کے موحدین سے محبت ہے، اور یہاں کے موحدین میں انتشار پیدا کرنا، کہاں گئی توحید؟ اور توحید پر جب تک مضبوط گرفت نہیں ہوگی کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکتا. سارے کام جو ہے نا وہ ریاکاری کے ہوں گے اور فریب کاری کے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کر رہا ہوں کہ اقامت دین کا کام جو ہے وہ عقیدے کی صحت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر کہ یہ کام جماعت اہل حدیث کا ہے لیکن آپ لوگ اپنے منہج سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. دین اسلام میں اول بھی توحید ہے، آخر بھی توحید. دین اسلام میں جو پلیٹ فارم بنے گا اجتماع کا، اکٹھا ہونے کا، اس کی بنیاد توحید ہے. اس کی بنیاد نماز نہیں ہے. آپ کہیں کہ نماز کی بنیاد میں ایک پلیٹ فارم بنا لو، نماز نہیں ہے. اس کی بنیاد تبلیغ نہیں ہے. آپ کہیں کہ تبلیغ کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم بنا کے لوگوں کو جمع کرو، نہیں، غلط ہے. اس کی بنیاد جہاد نہیں ہے. آپ کہیں کہ جہاد کا پلیٹ فارم بنا کے جہاد کے نقطے پر لوگوں کو جمع کرو، غلط ہے. دین میں اکٹھے ہونے کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ عقیدہ توحید. اس کے بعد نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، صدقہ ہو، جہاد ہو، یہ سب کے سب خادم ہیں عقیدہ توحید کے. ورنہ ایسے کئی انبیاء گزرے جن کو توحید کے علاوہ کوئی دوسری دعوت پیش کرنے کی نوبت ہی نہ آئی. پوری زندگی توحید کی دعوت دی، کوئی دوسری بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئی. اس لیے کہ توحید اصل ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں پیغمبر بھیجا جس کی یہ دعوت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار کرو. یہ توحید اصل ہے. مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ اللہ لا الہ الا انا فاعبدون. آپ سے پہلے ہم نے جس پیغمبر کو بھیجا اس کی طرف یہ وحی کی کہ کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ، میں ہی معبود ہوں، میری ہی عبادت کرو. ہر پیغمبر کی دعوت کی اساس اور بنیاد یہ عقیدہ توحید. کہیں بھی جاؤ توحید اول و آخر. یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، ایک تاریخ کوٹھی میں بند ہے، اپنے ساتھیوں کو معاف کر رہے ہیں، نہ جیل کی پرواہ، نہ جیل والوں کا خوف، ساتھیوں کو دعوت دے رہے ہیں. یا صاحب السجن ارباب المتفرقون خیرٌ ام اللہ الواحد القہار. اے میری جیل کے ساتھیوں، مجھے بتاؤ کہ مختلف رب بہتر ہے کہ ایک اللہ واحد و قہار بہتر ہے؟ ہر مقام پر توحید ہے، یہ بنیاد اور یہ اساس ہے. اللہ کے پیغمبر نے مکہ فتح کیا تو پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ تلوار ہاتھ میں لے کر بیت اللہ سے بتوں کو توڑ پھوڑ کر بیت اللہ کو بتوں سے پاک صاف کیا. شرک کی بحث کو لی پہلا آرڈر یہ دیا، کہہ علی ایک ایک گلی میں جاؤ، ایک ایک چوک اور چوراہے پر جاؤ، جو تمہیں کوئی مورتی نظر آئے اسے برباد کر دو، جو اونچی قبر نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو، ایک ہی لمحے میں پورے مکہ کو، بیت اللہ کو شرک سے پاک صاف کر دیا. یہ پہلا آرڈر، پہلا قانون. اس لیے کہ توحید اکبر آخر ہے، توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس منہج پر جو گرفت ہے وہ ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے، صحابہ کے منہج سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پہلے سمجھائیں، جو اسپیڈ سے ہم دوڑ رہے ہیں اس میں کچھ توقف کر کے کچھ سوچیں کہ آخر کیا ہمارا عقیدہ ہے، کیا ہمارا منہج ہے. اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 70 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ جس چیز کو آج میں ہوں اور میرے صحابہ. اس حدیث کو اگر مانتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا ہر فرمان صحیح ہے، تو اس پر غور کرو میرے دوستو، اللہ کے لیے غور کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جماعت کی یہ خوبی بیان کی کہ جس چیز پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں تب وہ جنتی. کتنے کیوں تھے صحابہ میں، کتنی جماعتیں تھیں؟ صحابہ ایک امت، اس امت کے افراد دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، اس امت کے افراد جہاد کا کام بھی کر رہے ہیں، اس امت کے افراد درس و تدریس کا کام بھی کر رہے ہیں. سارے کام ایک امت بن کر کر کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ایک مخصوص نام سے جماعت بنا لی، امارت کا نظام قائم کر دیا اور کام ہو رہے ہیں. ایسے کام سے اللہ راضی نہیں ہوگا، شیطان راضی ہوگا، کیونکہ شیطان امت کو توڑ کے خوش ہوتا. لہذا اس منہج کو سمجھنے کی کوشش کرو، صحابہ کے منہج کو پہچاننے کی کوشش کرو، اسی میں خیر و برکت. یہ ہم پر ایک آزمائش قائم ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، زمین پر ہم آباد ہیں، قرآن حدیث کی وراثت اللہ نے ہمیں دے دی، توحید کی وراثت، اپنے پیغمبر کی سنت کی وراثت. اب ہمیں پورا چیک کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں. اللہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو نہیں بناتے، تجاویز دیں گے کہ معاشرہ کیسے درست ہوگا، لوگ کیسے سمریں گے، لوگوں کی اصلاح کا نظام کیا ہے. جب تک یہ ذہن ہے کامیاب نہیں ہو سکو گے. پہلے اپنے آپ کو بنا لو، اس کے بعد معاشرے بنانے کا کام کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے.